जैसे आज इसकी तहसील हो चुकी कि फेरो वन फेरो टू फेरो थ्री, यानी जितने ताकतदार मिस्र की शाही पर आए सबका नाम फिरौन का लफ्ज़। वो इंसान अलग अलग थे, उनके दूसरे नाम थे, लेकिन जिससे वो पुकारे जाते थे जैसे गारे रू, ये लफ्ज़ है रूस के बादशाह का। मालूम कितने बादशाह हुए, मगर जो बादशाह था पराए वो जार था। उसी तरह जो बादशाह मिस्र का हाकिम बना उसको फिरौन कहते थे, फिरौन के भी खास सबका नाम नहीं था। लेकिन जो फिरौन का सत्रह पुराने वजीब ने किया है वो मूसा का हम असर था, कंटेम्पररी था हजरत मूसा का, इसलिए उसको पहचाना गया। और उसकी दूसरी निशानी ये बतलाई गई कि उसकी लाश को बाहर फेंक दिया, उसको मनी बनाया गया और उस मनी को बाद में दूसरी हुकूमतों ने महसूस कर लिया। बड़ा मुल्क था, बड़ी जरखेज जमीन थी, मिस्र की वादी दरियाए नील की वजह से जब भी जरखेज थी आज भी जरखेज है, लेकिन मिस्र का सेंट्रल मकाम था। इस वास्ते वो हुकूमतें अरब से थी, हिजाज से थी, मशरक वुस्ता में थी, वसती यूरोप से थी, पूरे अफ्रीका पर हुकूमत थी मिस्र के पास। क्या थी इतना एक बहुत बड़ा मुल्क फिरौन से अकेदार था। इसी तरह जितने बादशाह हुए उनके पास मुख्तलिफ किस्म की हुकूमतें आई, बड़े बड़े मुल्क। मैं ये तफसील इसलिए दे रहा हूँ कि तारीख के पढ़ने वाले खुशीबन हमारे नौजवान हैं आप, जिन्होंने किसी तारीख को देखा हो कि मुल्क कैसे मिलता है, कैसे आता है, कैसे मुंतकिल होता है, उनको ये मालूम है कि हमेशा शाही वो इदारा है कि यहाँ विरासत में मुल्क मिले या फिर एक दूसरे पर हमला करके छीन ले। कहीं ये मुल्क विरासत में मिलता है, कहीं छीन लिया जाता है, कहीं बनाया जाता है किसी ऐसे मकाम पर जाके कोई कबीला आबाद हो जाता है जो वीरान हो, गैर आबाद हो, आहिस्ता आहिस्ता वहां मकानात बनते हैं, शहर बसते हैं, फिर मुल्क बन जाता है। ये भी एक सूरत है। तो उस तरह से पुराने मजीद में भी बहुत से इंसानों का तस्करा है जिनको मुल्क मिला। फिरौन का तस्करा है मुल्क के एतबार से, तालूत का तस्करा है तो उनको मुल्क दिया सूरह बकरा में, हज़रत सुलेमान का तस्करा है तो उनको मुल्क दिया, मलिका सबा का तस्करा है तो मलिका सबा को मुल्क दिया गया, नमरूद का तस्करा है तो नमरूद को मुल्क मिला। तो इस तरह से मुख्तलिफ बादशाहों के तस्करे आए। आले इमरान ये आए कि जिस पर मैं आज और कल मुसलसल दो दिन बहस करने वाला हूं, ये सिर्फ इस लिहाज से अहम है कि आप मुसलसल इस आयत को पढ़ते हैं और ये आए रेस समझी जाती है। ये आए قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير يولج الليل في النهار ويولج النهار تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اسكو آية آية واقعي هداية متعلق مجھے جو گفتگو مقصود ہے وہ صرف ایک اساس ہے، ایک بنیاد، اس کے لیے صرف ایک بیرنگ ہے اور اس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ صرف یہ کہ سن 61 ہجری میں جب دربار یزید میں سر حسین آیا اور تخت طلا میں رکھ کر اس کو یزید کے پاس بطور نظر پیش کیا گیا، تو یزید وہ جو اپنے دور کا ایک بادشاہ ہے، بنی امیہ کے ملوک میں سے ایک ملک ہے، ایک ملک کا حاکم ہے، عربی زبان اس کی مادری زبان ہے، قرآن کی زبان سے وہ اجنبی نہیں ہے بظاہر، ایک ایسے دربار میں جہاں سب عرب بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں حفاظ قرآن ہے، جہاں قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں, جہاں مفسرین ہیں, نہیں جہاں اصحاب رسول ہیں جنہوں نے رسول اللہ کا درس دیا ہے, رسول اللہ کو پایا, وہ لوگ موجود ہیں. ارے جنہیں اس نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا, حق بجانب ثابت کرنے کی کوشش کی اس عقل نے, اور بے اختیار اس نے آل عمران سے یہ آئے پڑھی, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. میں صرف اس اثر پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیت اس وقت پڑھی گئی اور اس کو تمام اسلام کے مورخین نے لکھا, تمام علماء مقاصد نے لکھا, انہیں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ چھپی ہوئی ہو, صرف یہ بتلانے کے لیے اس نے آیت پڑھی کہ خدا جس کو چاہتا ہے یہ عزت دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے. تو جس غلط فہمی کو وہ پیدا کرنا چاہتا ہے, اس غلط فہمی کو پیدا کرنے میں وہ کامیاب ہو چکا, اگرچہ جواب دینے والوں نے وہی جواب دیا, مگر نسل بعد نسل آج تک وہ غلط فہمی چلی آ رہی ہے کہ جب کہیں کوئی اقتدار کو دیکھو تو یہ سمجھ لو یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے, پسند کرتا ہے جب ہی تو دیتا ہے, چاہتا ہے جب ہی تو عطا کرتا ہے, اس کی رضا ہی سے یہ اقتدار ملا ہے, اس کی خوشنودی ہی سے یہ ملک ملا ہے. وہ غلط فہمی آج تک باقی ہے, شاہی بدل گئی, اب جمہوریت میں اقتدار آئے تو سمجھتے ہیں خدا کا دیا ہوا ہے, اور اگر کوئی اور ادارہ حکومت کا آ جائے اور اس میں اقتدار آئے تو سمجھتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کا عطیہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان غلط فہمی کے باوجود جو آج محیط ہے اور پھیلی ہوئی ہے, ہم کم از کم اپنے نوجوانوں پر اس حقیقت کو واضح کر دیں کہ آیت کا منشا کیا ہے, آیت کا منشا کیا ہے. اس آیت کے منشا کو جاننے کے لیے سب سے پہلے میرے اس جملے کو یاد رکھیے کہ جو آیت سمجھ میں آ جائے وہ محکم ہے, جو سمجھ میں نہ آئے وہ متشابہ ہے. اگر اس کو متشابہ رکھنا منظور ہے تو متشابہ رکھیے, اور اگر نہیں سمجھ کر محکم بنانا مقصود ہے تو یہ آیت محکم بننے کے لیے بھی تیار ہے, تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں اپنی فکر سے کہ آیت کا مفاد کیا ہے. آئیے اب یہ چند باتیں اور سمجھیں گے. وہ یہ کہ خدا ابر کو بناتا ہے, ابر کو برساتا ہے, چاہے برسائے چاہے اس کو کسی اور ملک میں بھیج دے. خدا دریاؤں کو دوڑاتا ہے, سمندروں میں روانی عطا کرتا ہے, چاہے اس کا رخ کسی ملک کی طرف جائے, چاہے تین صدیوں کے بعد اس کا رخ بدل جائے. وہ چاہتا ہے زمین کو زرخیز کرتا ہے, چاہتا ہے اس کو ویران اور بنجر بنا دیتا ہے. وہ خدا چاہتا ہے کسی پودے کو پھل عطا کرے اور کسی درخت کو بغیر پھل رکھتا ہے. وہ خدا کسی پھل کو چیزی بناتا ہے, چاہتا ہے اور نہیں چاہتا, کسی پھل کو پاؤس کر دیتا ہے ہنزل کی طرح سے. پورا کارخانہ عالم نظام کل عالم تکوین اسی کی مرضی ہے. اسی نے سانپ کو پیدا کیا, اسی نے بچھو کو پیدا کیا, اسی نے خنزیر کو پیدا کیا, اسی نے سڑنے والے انگور کو پیدا کیا, اسی نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا عالم تکوین میں جس کو تکوین حرام قرار دیا. پیدا کیا تکوین میں, تکوین حرمت کا حکم آیا کہ یہ حرام, یہ حرام. اب اگر کوئی جسٹیفیکیشن یہاں سے شروع کرتا ہے کہ کیونکہ پیدا کیا اس لیے حلال ہے, کیونکہ پیدا کیا اس لیے جائز ہے, کیونکہ پیدا کیا اس لیے اس نے ہمارے لیے نفع ہے, یہ جسٹیفیکیشن غلط ہے, عملی طور پر غلط ہے, عملی طور پر یہ ثابت نہیں. ممکن ہے کسی شخص کو کسی ایک مشروب سے دے سکتی ہو تو وہ یہ کہہ دے کہ انگور کے پھلنے کی کیفیت کو بھی خدا بند علی اعلیٰ ہی نے باقی رکھ دیا ہے انگور میں, اس لیے وہ جائز ہے تو صحیح ہے. تو لیکن خدا نے سانپ کو بھی پیدا کیا, بچھو کو بھی پیدا کیا, ان زہریلے پرندوں کو بھی پیدا کیا ہے کہ جن کا ایک مرتبہ انسان تک اپنے دانت کو پہنچا دینا ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. مگر کیا اس لیے کہ اس نے پیدا کیا ہے وہ سب جانور آپ کی سزا بن جائیں گے, یا اس لیے کہ اس نے پیدا کیا ہے کہ یہ سب پھل آپ کی سزا بن جائیں گے؟ نہیں, یہ عالم تقریر ہے, وہ عالم تقریر. صرف اس کا منشا یہ ہے کہ میرے نظام کل میں میں جس کو مناسب سمجھتا ہوں پیدا کرتا ہوں. نظام تقریر میں تمہاری نسبت سے جس چیز کو تمہارے لیے مضر دیکھتا ہوں حرام کرا دیتا ہوں. یہ تقریر ہے, یہ تقریر ہے. دونوں کو ملانے کی کوشش نہ کرو, دونوں کو ایک جان نہ کرو. سمجھو کہ تقریر کا مقصد یہ ہے, تقریر کا مقصد یہ ہے, وہ وہی ہے, وہ وہی ہے کہ چاہے تو خزاں رہے مسلسل رہے, چاہے تو بہار رہے مسلسل رہے. حرارتیں بڑھ جائیں, برودتیں بڑھ جائیں, موسموں میں تغیر آ جائے, کائنات میں تبدیلی ہو جائے, عالم تقریر. لیکن تقریر کے اعتبار سے جب وہ کسی نبی کو بھیج کر اپنی مرضی کا اعلان کرتا ہے کہ یہ حق ہے یہ نہ حق ہے, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, یہ مباح ہے یہ مکروہ ہے, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, تو اس وقت اس کے حکم کو ماننا پڑتا ہے. تو بالکل اسی طرح خالق ابر, خالق سما, خالق ارض, خالق تغیرات دہر, عالم تقویم نے معاشرے کے لیے جہاں بہت سی چیزوں کو اپنی ذات سے منسوب کرتا ہے, میں چاہتا ہوں فکر آپ کی سوار ہے, بہت سی چیزوں کو اپنی ذات سے منسوب کرتا ہے, وہ اس طرح سے کہ زراعت انسان کرتا ہے اور وہ پوچھتا ہے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, کیا تم زراعت کرتے ہو یا ہم زراعت کرنے والے ہیں. انسان انسان کا باپ بنتا ہے اور وہ تخلیق میں بظاہر اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے, مگر قرآن پوچھتا ہے انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, کیا تم نے اس کو پیدا کیا ہے یا ہم اس سے پیدا کرنے والے ہیں. کسی نے آگ جلائی ہے اپنے چولہے میں, مگر قرآن کہتا ہے انتم ارئیتم نار التی تورون, انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, تم نے اس آگ کو تو جلایا مگر اس آگ کے درخت کو پیدا کرنے والے تم ہیں یا ہم ہیں؟ جس لکڑی سے تم نے آگ کو پیدا کیا ہے اس کے خالق تو ہم ہیں. تو ایسی حالتوں میں تمام افعال عباد کو جس کا تعلق تقدیر سے ہو ذات واجب اپنے سے منسوب کر کے ہاں ہم نے دیا, ہاں ہم نے دیا, تو اس کی یہ رحمانیت ہے, جو اس کی رحمانیت ہے کہ وہ آئے جو قل اللہم مالک الملک سے شروع ہوتی ہے, ترزق من تشاء بغیر حساب پر ختم ہوتی ہے, کہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق کو عطا کرتے ہیں. تو وہ رزق جو حضب استعداد ہو, میں اس پر کبھی گفتگو کر چکا ہوں کہ آنکھ کا رزق الگ ہے, کان کا رزق الگ ہے, عقل کا رزق الگ ہے, شعور کا رزق الگ ہے, سوچنے سمجھنے والے کے لیے رزق الگ ہے. بالکل اسی طرح ہر قسم کا رزق دینے والا فقط یہ دیکھتا ہے کہ زبان استعداد کیا مانگ رہی ہے, لسان استعداد کس چیز کو طلب کر رہی ہے. جو مانگے وہ رزق دے دو, یہ اس کی رحمانیت ہے, یہ اس کی رحمانیت ہے کہ جو کوئی اپنی استعداد کے مطابق طلب کرے اس کو وہی رزق دیا جائے. اچھی آواز کا رزق, اچھے منظر کا رزق, اچھی فکر کا رزق. اسی طرح سے ہم اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں پروردگار جب ہم مر جائیں ورزقنا شفاعتہم, ہم کو شفاعت کا رزق عطا کر. بالکل اسی طرح شہدا کو رزق ملتا ہے اور آواز دی جاتی ہے کہ نہ سمجھو کہ مردہ ہے بلکہ ہم ان کو رزق دے رہے ہیں. تو یہ رزق نان و پنیر نہیں ہے, وہ رزق اقلانی ہے, وہ رزق روحانی ہے, وہ رزق نورانی ہے جو حسب استعداد عطا ہوتا ہے. اب فرعون کی لسان استعداد کیا مان رہی ہے, نمرود کی لسان استعداد کیا مان رہی ہے, آمانوں
صدق کی نشان استعداد کیا مانگ رہی ہے؟ جو مانگتی ہے اس کو رحمان عطا کرتا ہے ابتلاء کے لیے, امتحان کے لیے. جیسے اپنی ان تفسیروں میں عرض کیا جا چکا ہے کہ کسی کو اولاد دے کے امتحان لیتا ہے, کسی کو مال دے کے مبتلا کرتا ہے, بالکل اسی طرح جب ہم ابتلاء کی منزل پر آتے ہیں تو ملک دیتے بھی ہیں, ملک چھین بھی لیتے ہیں, اور بظاہر عزت دیتے ہیں, بظاہر ذلت دیتے ہیں, تاکہ ابتلاء کی منزل پر آئے اور صحیح طور پر اپنے لیے مسئولیت کا وہ مقام پیدا کرے کہ جہاں قیامت کے دن وہ حجت نہ کر سکے کہ اگر مجھے یہ موقع ملتا تو میں سارے تیرے بندوں کو تیری راہ میں لگا دیتا, اگر مجھے یہ موقع ملتا تو میں بھی سارے بندوں کو ایمان کی منزل پر پہنچا دیتا. چنانچہ یہ وہ لسان استعداد کا مطالبہ تھا کہ دینے والا ہر ایک کو دیے جا رہا ہے, فرعون کو بھی دیتا ہے, نمرود کو بھی دیتا ہے, اسی طرح سے بنی امیہ کو بھی دیتا ہے, بنی عباس کو بھی دیتا ہے, تاریخ ماضی کی کیوں پاسے ہو اس کراسیت کو بھی دے رہا ہے, سوشلزم کو بھی دے رہا ہے, چین کی بھی حکومت ہے, جاپان کی بھی حکومت ہے, امریکہ کی بھی حکومت ہے, ماضی میں جا کے کیوں الٹ جاؤ؟ آج بھی جس کو حکومت میں نہیں ہے اگر ہے تو اقامہ, یا تو انکار کر دو کہ کوئی نہیں ہے, اور اگر ہے تو وہی دے رہا ہے, تو اس کا دینا نظام تقویم میں ہے, نظام تقریم میں نہیں ہے, اس کا عطا تقویم میں ہے, تقریم میں نہیں ہے. کہ قوم اپنے آپ کو قابل بنا کر انسان استعداد سے اقتدار مانگ رہی ہے, دے دو. اس شخص اپنے آپ سے پورے طاقتور قبیلے کے ساتھ آگے بڑھا ہے, کسی پر حملہ کرتا ہے, انسان استعداد ہے کہ ہم قبضہ کر رہے ہیں, دے دو. اس کو سمجھنے کی اگر آپ کوشش کریں تو پتا چلے گا کہ فرعون کا ملک پر آ جانا, فرعون کا ملک پر آ جانا کوئی اللہ کی رضامندی نہیں ہے, اس کی رضا نہیں ہے, اس کی خوشی نہیں ہے, اس کی مشیت. اب دو لفظوں کا فرق سمجھنا, دو لفظوں کا فرق. چاہا 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 تو یہ زبان استعداد, مگر مرضی اور اس کا غضب شریعت ہے کہ کس چیز سے راضی ہے, کس چیز سے ناراض ہے وہ شریعت ہے. مسیحت عالم تقریم ہے. یہ چاہا, یہ چاہا کہ زمین گردش کرے, یہ چاہا کہ آفتاب طلوع کرے, یہ چاہا کہ چاند میں تلا لو آئے, یہ چاہا کہ ستاروں میں جگمگاہٹ آئے, یہ سب تقریم ہے. مگر راضی ہوتا ہے بندگی سے اور ناراض ہوتا ہے کفر سے. ان اللہ لا یرضى لعباده الکفر, خدا راضی نہیں ہے کہ بندے کافر ہو جائیں. یہ ہے مقام تقریم. یعنی کسی کو حکومت ملی تو اس سے مانا یہ نہیں ہے کہ خدا اس سے خوش ہو کے حکومت دے رہا ہے, نہ جب نہ اب. ہمیشہ یہ ذہن میں رہے, اگر حکومت امریکہ کے پاس ہو, اگر حکومت برطانیہ کے پاس ہو, اگر حکومت جاپان اور چائنا کے پاس ہو, اب مثالوں کو پھیلانے کی ضرورت نہیں. جہاں حکومت وہاں مسیحیت تو ہے, مرضی نہیں ہے, رضا رب نہیں ہے, مسیحت ہے. مسیحت اور رضا کو سمجھنے کی کوشش کرو, راضی ہو جانا نہیں. راضی وہاں ہوتا جب مسیحت سے کوئی حکومت لے کر اس کی بندگی کا حق ادا کر دے. راضی ہونا وہاں ہے کہ جس کو حکومت ملے تو وہ اس کی مرضی سے حکومت کرے. مولانا روم نے اس پر 200 شعر کہے, 200 شعر اس منزل کو ادا کرنے کے لیے, کیونکہ اب فی الحال وقت نہیں ہے اور میں غالباً گفتگو کو 18 یا 19 رمضان کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن آخری منزل مولانا روم کے فکر کیے تھے کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں فنا کرتا ہے, پھر سے میری اور خلافت کا ایک الگ, وہ میری کی بھی پرواہ نہیں کرتا, وہ خلافت کی بھی خواہش نہیں کرتا ہے. امیر المومنین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں, وہ بظاہر خود اندر جا ہو حکم تا نمائے جی جہاں آ رہا ہے حکم. اگر کہ بظاہر علی نے حکومت کی نان کو تھام لیا تھا, بظاہر علی نے حکومت کی نان کو سنبھال لیا تھا, لیکن فقط اس واسطے کہ دوسروں کو دکھلائے کہ حکومت اس طرح سے کرتے ہیں, فقط اس لیے کہ دوسروں کو دکھلائے کہ حکومت اس طرح سے کرتے ہیں. مولانا روم نے یہاں اپنے دفتر اول میں اس فکر کو ختم کیا ہے. تو حکومت کا جانا تقویمی عمل, کے بحث سامنے ہو اور میں اس کے بعد قرآن مجید کی آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ خود ملک کی قسمیں کیا ہیں. فرعون کا ایک کزن ہے کہ جس کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ اس کا چچا بھائی ہے جو مومن ہے مگر اپنے ایمان کو چھپاتا تھا. اسی کے لیے قرآن مجید کا 40واں سورہ ہے سورہ مومن, اور اسی کو مومن آل فرعون کہتے ہیں. یکتم ایمانہ, وہ اپنے ایمان کو چھپایا کرتا تھا. اس نے دربار میں فرعون سے کھڑے ہو کر آواز دی جب فرعون نے موسیٰ کے قتل کا حکم دیا کہ یا قومی, اے میری قوم, اے میری قوم, الیوم لکم الملک الیوم ظاہرین, ظاہر بظاہر آج تمہارے پاس حکومت ہے, آج تمہارے پاس ملک ہے. فمن ينصرنا من بعث اللہ ان جانا, لیکن کل غضب الہی آئے تو ہم کو کون بچائے گا. یہ لفظ ظاہرین نے ملک فرعون کی حقیقت کھول دی اور یہ بتلایا کہ یہ جو ملک ہے یہ ظاہری ملک ہے. مومن آل فرعون کہہ رہا ہے فرعون کو کہ تمہارا یہ ملک ظاہر بظاہر ہے, کل عذاب الہی آ جائے تو کون بچائے گا. بالکل اسی طرح کلام مجید کا 43واں سورہ ہے سورہ زخرف, اور اس سورے میں وہ پوری حیات قضائی زیر بحث ہے کہ کیسے فرعون گئے اور کتنے فرعون اس بات پر آمادہ رہے اور کتنے فرعون تھے ایسے ایسے جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ وحدت سے الہی اور عبادت الہی کا انکار کرتے جائیں. یہاں تک کہ وہ فرعون آیا کہ جو موسیٰ کا ہمہ تھا اور موسیٰ کو حکم ہوا کہ اب تم جاؤ دربار. یہاں سے یہ سورہ کی تفصیل شروع ہوتی ہے اور امیر المومنین سورہ کی تفصیل اور تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس وقت موسیٰ پہنچے فرعون کے دربار میں تو پھر تو ان کے بھائی ساتھ تھے ہارون ساتھ, ماہی اخو ہارون علیہما مدار اسو, اور دونوں کے کاندھوں پر بہت ہی بوسیدہ لباس تھا, پسینے کا لباس تھا, بالوں کا لباس تھا. وہ ایما اتھا, دونوں کے ہاتھ میں لکڑی تھی, وہ ارا تھا اور دونوں نے فرعون کو شرط لگا دی, ان اسلم اگر تم اسلم, اگر فرعون اسلام لائے تو ملک تو یہ ملک ہمیشہ دیں گے, ہمیشہ دیں گے اور ہمیشہ تم عزت دیں گے اگر اسلام لا لے, اگر تسلیم کر لے. ان دونوں نے تو امین المومنین فرما دیں کر اس نے جواب یہ دیا کہ ان کے ہاتھوں میں تو سونے کے کڑے نہیں ہیں, ان کے پاس کوئی زیور نہیں ہے, ان کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے, کوئی معدن نہیں ہے. ان کے کپڑوں کو دیکھو, ان کی گڈوئی کو دیکھو, ان کی پھٹی ہوئی اور آبا کو دیکھو, اور اس طرح سے وہ مجھے دعوت دے رہے ہیں کہ بقائے ملک کا پیغام دے رہے ہیں, دوا میں اس کا پیغام دے رہے ہیں. اور ایک مرتبہ پوری قوم سے اس نے کہا کہ ان کی تفصیل کرو, توہین کرو. یہ ہے امین المومنین کا خطبہ خاصہ یعنی نہج البلاغہ کا سب سے زیادہ طویل خطبہ. یہ باتوں کو یاد رکھنے کوئی چیز ہے, امین المومنین کا سب سے زیادہ طویل خطبہ ہے جو تقریباً 42 صفحات پر مشتمل ہے, خطبہ خاصہ. اس میں سارے انبیاء کا تذکرہ ہے, ابلیس سے اس خطبے کو شروع کیا ہے کہ ابلیس کی حقیقت کیا ہے. تو اب سورہ زخرف میں وہ نادا فرعون فی قومہ, اور فرعون نے اپنے قوم کو آواز دی, الیس لی ملک مصر, کہ میرے پاس ملک نہیں ہے. وہ ہاذہ الانہار تجری من تحتی, کہ میرے پاس میرے قبضے میں یہ نہریں نہیں ہیں جو مسلسل رواں ہیں. افلا تبصرون, کیا تم غور نہیں کرتے. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, کیا میں اس کمزور سے بہتر نہیں ہوں جو میرے سامنے کھڑا ہوا ہے. لولا القیا علیہ اخضر من الذهب, یہ کیوں سونے کے کڑے نہیں پہنے ہوئے ہیں, یہ کیوں سونے کا زیور نہیں پہنے ہوئے, اور کیوں اس کے ساتھ ملائکہ کا لشکر نہیں آیا ہے؟ او یا ماہو ملائکہ المقترنین کہ وہ آتے ملائکہ کہ جو پاک پاک ہوتے لشکر بن کر آتے کیوں لشکر نہیں آتا؟ اور اس مقام پر قرآن کہتا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو انکریج کیا, ہمت افزائی کی کہ ان کی توہین کرو, ان کو ذلیل کرو, ان کو رسوا کرو. ملائکہ کہ جو پاک پاک ہوتے لشکر بن کر آتے کیوں لشکر نہیں آتا؟ اور اس مقام پر قرآن کہتا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو انکریج کیا, ہمت افزائی کی کہ ان کی توہین کرو, ان کو ذلیل کرو, ان کو رسوا کرو. فأطاعوه قوم نے اطاعت کی, تو قانون امن پا سکی یہ سب کے سب پا سکتے. اور اس کے بعد قرآن کا ارشاد ہے فلما اعتقونا, جب ہم کو افسوس ہوا, ذات واجب افسوس ہے بلند ہے, جب ہم کو صدمہ ہوا اپنے نبی کی تحقیر کو دیکھ کر, جب ہم کو دکھ ہوا, ایک مقام ہے کہ جہاں معصوم کیا سناتے ہیں صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدیث صحیح نے ارشاد فرمایا, حسن متوسنے کے ذات واجب کا حکم یہ ہے کہ من اعانی ولیا فقد اعاننی, جس نے میرے لیے میرا سمجھ کر میرے ولی کی توہین کی, جس کسی نے میں نے کسی ولی کی توہین کی, گویا اس نے مجھے چیلنج کر دیا, گویا اس نے مجھے لڑائی کی دعوت دے دی, وہ ہوشیار ہو جاؤ. اب بارداری اس نے مبارزہ طلبی کی مجھ سے, تو توہین کی گئی موسیٰ کی. اور احساس ہوتا ہے کہ ہم کو افسوس ہوا, علما نے بڑی تفصیل دی ہے اس کی, ذات واجب افسوس سے بلند ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ اس مقام پر, اس مقام پر اپنے رسول کی توہین کو ذات واجب نے برداشت نہیں کیا. آج کی حد تک یہ گفتگو ہم تنہی طور پر آپ کے سامنے پیش کر سکے, مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سا غور کریں. ہے یہ مسئلہ جس میں سارے علماء الجھے ہوئے کہ ملک دیا ملک دیا ملک دیا, میں کر رہا ہوں کہ فرعون خود کہہ رہا ہے لئی خالی ملک والے سے تو میرے پاس ملک نہیں ہے, اور مصر کا اتنا بڑا ملک, یہ نہر یہ میرا خزانہ, اور یہ فتح حالہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو تقسیم کر لوں, اس کی تحریر کی, اس رسول کی تحریر کی. آزاد ہے ملک, دیتا ہے ذات واجب آزاد بھی کرتا ہے, ملک عطا کرتا ہے ذات واجب کی طرف عطا ہوتا ہے ملک, اور وہ ذات واجب باعث بن جاتی ہے عذاب کی, عذاب بھی ہو گیا تباہ بھی ہو گیا. اور جو عجیب آئے ختم ہوتی ہے اس مقام پر جاننا ہو اللہ وہ مثلاً من آخری, ہم نے ان کو مثال بنا دی آخر زمانے کے لیے, ہم نے ان کو نمونہ بنا دیا آخر زمانے کے لیے, جو کوئی ملک کے تخت پر آ کر اور اقتدار پا کر کوئی یہ فیصلہ کر لے کہ ہمارے بندوں کی حکارت کرتا رہے گا, سامنے فرعون موجود ہے, سامنے فرعون موجود ہے, اور ایسی منزل پر شام کے ملک پر یزید متمکن ہو کر آل عمران کی یہ آیت پڑھتا ہے قل اللہم مالک الملک تُعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, جس کے ساتھ ہے ملک چھین لیتا ہے, استدلال یہی ختم ہو رہا ہے, نہیں تو بات ان کے پاس کون سا ملک تھا جو چھین لیا گیا. اگر یہی ملک شام ہے تو حسین کے پاس وہ کون سا ملک تھا جو چھین لیا گیا؟ آئے کے مانا تو یہ ہے جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے. مدینے سے نکلے تھے تو کوئی شام کے حاصل نہیں تھے, وہ کون سا ملک چھینا گیا؟ تو اس طرح سے اس غلط استدلال کیا گیا, لیکن یہ چیلنج قیامت تک باقی رہ جاتا اگر اسیروں کی بات سے کوئی جواب نہ ملتا, یہ چیلنج ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا اگر اسیروں کی بات سے کوئی جواب نہ ملتا. اور جیسے ہی اس نے آئے پڑی اسیروں کے درمیان سے اس فیضا جی کی آواز بلند, مقصد یزید ہی کے لیے نہیں تھا. اگر آج ہی آئے ملک کو کوئی اقتدار کے لیے استعمال کر رہا ہے تو وہ آیت الہی کی تکلیف کر رہا ہے اور آیات کا ادا کر رہا ہے. آپ یاد رکھیں گے آیات الہی کی تکلیف کر رہا ہے اور اس کو ادا کر رہا ہے, مذاق اڑا رہا ہے. یہ وہ چیلنج قبول کرنے والی جہدادی اس طرح سے کلام مجید کی آیت کو پہنچی ہے. اور ایک آیت آپ کے لیے کافی کہ جائے تو اس خود میں گیارہ آیتیں مسلسل پڑھی گئی, گیارہ آیتیں مسلسل پڑھی گئی. اور صرف یہ بتلایا گیا کہ اب بھی غور کر لو استخفاف ہے, یہ توہین ہو رہی ہے اور اس کا جواب بہت جلد ملنے والا ہے, اس کی سزا بہت جلد ملنے والی ہے اور دنیا جان لے گی اس سزا کو. مگر اب اس سے اسے سزا ملے کم از کم یہ عربی جاننے والا دعویٰ اتنا تو سمجھ لے کہ پورے جس آیت سے استدلال کیا ہے وہ استدلال غلط ہے. یہی وجہ تھی کہ پھر دربار میں کسی کی جرات یہ نہیں ہوئی کہ یہ اس کی کوئی حمایت کرتا, کسی کی جرات نہیں ہوئی کہ یہ اس کی کوئی حمایت کرتا. اور یہ کہتا کہ ہاں تو ملک رکھتا ہے اور اللہ کی مرضی سے یہ ملک آیا ہے اور اللہ اس کو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے, اس لیے اس نے کس کو ملک دیا, حسین کے ملک کی لیا, کسی نے حمایت نہیں کی. آپ ایک آواز بلند ہوئی عبد البہا کفیل روم کی کہ یہ سب کرتی ہے چل جائے وہ جس کا پار بار پڑی رکھ رہا. میں نے اس کو بچپن کے عالم میں اس کے نانا کی گود میں دیکھا, اس کے نانا کی گود میں دیکھا ہے. برابر اس کے بھائی ہم سستے بوٹے لیتے تھے اور سستے جاتے تھے. خدا بندہ تو اس کو دو رکھ تو حسین کو دو رکھے, تو اس کو دشمن رکھ تو حسین کو دشمن رکھے. وہ آخر و دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خدا بندہ ہم کو کامل ایمان کا, ہمارے حوائج دین میں دنیاوی بلّہ ملت کو متحد کر مملکت کو مستحکم فرماؤ, ہمارے اموات کو بخش دے, ہمارے جھنڈوں پر رحم فرماؤ, تاجر فرماؤ,